पीर 25 अगस्त के सैरबीन के साथ शफी नकी जामई का सलाम। इस्लामाबाद में 12 दिन से जारी धरने के एक लीडर ताहिर अल कादरी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और दूसरे फरीक के शाह महमूद कुरैशी ने कहा
कि अगर हुकूमती समझती है तो कि वो एलचियों के जरिए कोई हमसे लचक की तवक्को करें, इससे ज्यादा लचक की हमारे पास मजीद गुंजाइश नहीं।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, अहमद रजा से खबरें सुनिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ऐलान किया है कि जब तक वजीर आजम नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देते वो भी अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। ताहिर उल कादरी ने भी अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि 48 घंटों बाद वो किसी भी चीज के जिम्मेदार नहीं होंगे। दोनों ही रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन के रिटायर्ड एहलकार अफसल खान के दावों को हुकूमत के खिलाफ अपने इल्जाम की तस्दीक से ताबीर किया है। अफजल खान ने कल एक टेलीविजन इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साहिबान इफ्तिखार चौधरी और तसद्दुक जीलानी और साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम के अलावा इलेक्शन कमीशन के रुकन जस्टिस रिटायर्ड रियाज अहमद कियानी पर मई 2013 में होने वाले आम इंतखाबात में धांधली में मुलविस होने का इल्जाम लगाया था। रियाज कियानी ने अफजल खान के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है, उन्हें एक साजिश करार दिया है। लाहौर में एक अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जस्टिस कियानी ने बताया कि अफजल खान ने रिटायरमेंट से पहले अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसी और फिर ग्रेड 22 में तरक्की की दरखास्तें दी थीं जो खिलाफ कायदा होने की वजह से मुस्तरद कर दी गई थीं।
तो मैंने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया कि हमारी पॉलिसी ये है कि हम एक्सटेंशन किसी को नहीं देते। उसके बाद एक दरख्वास्त इन्होंने खुद लिखी है कि मुझे ग्रेड 22 दिया जाए। मेरा नोट मैंने आप सबको सर्कुलेट कर दिया है, वो देख लें कि उसमें मैंने कितनी सख्ती से टर्न डाउन किया है। उनको अब ग्रेडेशन हुई थी ग्रेड 21 में एक साल पहले, अब साल के अंदर अंदर वो चाह रहे थे कि मेरी प्रमोशन हो जाए ग्रेड 22 में। नो, दिस इज अनहर्ड ऑफ, कहीं भी ये नहीं है।
इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और ताहिर उल कादरी के हामियों को शाहराह दस्तूर खाली करने का हुक्म दिया। सना गुलजार।
चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि शाहराह दस्तूर पर मुजाहिरीन का कब्जा है और वो गाड़ियों को चेक कर रहे हैं जबकि ये जिम्मेदारी पुलिस की है। अदालत ने कहा है कि मंगल को सुप्रीम कोर्ट के जज शाहराह दस्तूर से अदालत आना चाहेंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और इन दोनों जमातों के वकला से कहा है कि वो आज ही इस बारे में तरीकाकार तय कर लें।
बलूचिस्तान के इलाकों क्वेटा और सिब्बी में पुलिस के मुताबिक दो बम धमाकों में कम से कम एक शख्स हलाक और 18 जख्मी हो गए। क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
मुख्य दाखिला हुकूमत बलूचिस्तान के ज़राए के मुताबिक नामालूम अफराद ने क्वेटा से रावलपिंडी जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की एक बोगी के वाशरूम में धमाक खेज मवाद रखा था जिसके पटने से दो अफराद मामूली जख्मी हो गए। इस धमाके की जिम्मेदारी कलदम बलोच रिपब्लिकन आर्मी ने कबूल की है। क्वेटा में बम धमाका प्रिंस रोड पर हुआ। पुलिस के मुताबिक यहाँ नामालूम अफराद ने एक होटल पर दस्ती बम से हमला किया जिसमे एक शख्स हलाक और 16 जख्मी हो गए।
ये खबरें आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। भारत की बस्ती रियासत मध्य प्रदेश के एक मंदिर में भगदड़ मचने से कम 10 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। अब्दुल्ला फारूकी।
पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल पवन श्रीवास्तव ने 10 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। भारतीय खबर रसा इदारे पीटीआई के मुताबिक इस वाकये में 60 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। पीटीआई के मुताबिक पीर की सुबह हजारों यात्री कामतगिरी की पहाड़ी पर वाकये मंदिर में मौजूद थे कि मरकजी दरवाजे के करीब अचानक भगदड़ मच गई जिसमें लोग कुचल कर मारे गए। भगदड़ मचने की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी।
फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलांद ने अपनी इक्तसादी पॉलिसियों पर दो वज़रा की खुलेआम तनकीद के बाद हुकूमत तहलील करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने वजीर आजम से कहा है कि वो मंगल तक नई इंतजामिया तश्कील दें। इस हफ्ते के इख्तिताम पर फ्रांसीसी वजीर मईशत ने कहा था कि बचत की हुकूमती पॉलिसियों से तरक्की का अमल मुतासिर हो रहा है और फ्रांस समेत पूरे यूरो जोन में मुआशी नाकामी साफ दिख रही है। यूक्रेन ने कहा है कि उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस की मशरकी यूक्रेन में दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियों में सवार बागियों से लड़ाई जारी है जो उसके बकौल रूस से दाखिल हुए हैं। दूसरी तरफ रूस के वजीर खारजा सरगेई लावरोफ ने कहा है कि उनका मुल्क मशरकी यूक्रेन के लिए अगले चंद दिनों में दूसरा इमदादी काफिला भेजेगा और इस सिलसिले में यूक्रेनी हुकूमत को सिफारती नोट भेज दिया गया है। इटली की बहरिया ने बोहरा रोम में कश्ती डूबने के वाक़े के बाद 6 अफराद की लाशें निकाल ली हैं। कश्ती में शुमाली अफ्रीका के तारिकी ने वतन सवार थे। कश्ती में सवार 360 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। अफ्रीका से यूरोप जाने के लिए गैर कानूनी तारिकी ने वतन बोहरा روم کا جو بحری راستہ اختیار کرتے ہیں، پچھلے 3 دنوں میں اس پر کشتی ڈوبنے کا یہ تیسرا مہلک واقعہ ہے۔ شمال مشرقی نائجیریا سے اطلاعات ہیں کہ وہاں اسلامی شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے جنگجوؤں نے گمبورو نگالا نامی قصبے پر بڑا حملہ کیا ہے۔ اسی علاقے میں اس سال مئی میں بھی ان جنگجوؤں نے حملہ کیا تھا، 300 عام شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار ڈالا تھا۔ مقامی لوگوں کے مطابق علاقے کے ایک تھانے اور فوجی اڈے کے اطراف شدید فائرنگ ہو رہی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستانی وزیراعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے سیربین کے بڑے موضوع پر فوراً نظر ڈالتے ہیں۔ آج اسلام آباد کے ڈی چوک میں 2 جماعتوں، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے دھرنوں کو 12 روز مکمل ہوئے، لیکن حکومت کی جانب سے دونوں جماعتوں کے مطالبات کی منظوری کے اتنے ہی کم ہیں جتنے کے شاید ان مارچ اور دھرنوں کے آغاز میں تھے۔ حکومت اور احتجاج کرنے والوں میں آج باضابطہ رابطوں کی کوئی اطلاع نہیں۔ عمران خان نے تقریباً 1.5 گھنٹے پہلے تقریر میں وزیر اعظم میاں نواز شریف کے استعفے تک غیر معینہ مدت تک دھرنا جاری رکھنے کا، جبکہ طاہر القادری نے حکومت کو 48 گھنٹے کی بقول ان کے آخری مہلت دینے کا اعلان کیا۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں نامہ نگار ہارون رشید موجود ہیں۔ جی ہارون، آج کی سیاسی سرگرمیوں کا احوال کیا ہوا؟
جی شفیع، محسوس ہوتا ہے کہ فریقین نے مذاکرات کا جو پہلا راؤنڈ ہوا تھا ان کے درمیان، اس کے بعد اپنی آخری پوزیشنیں سنبھال لی ہیں اور فی الحال وہ اس پر کوئی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہیں، اور لگتا ہے کہ جو اصل نفسیاتی جنگ ہے وہ اب شروع ہوئی ہے، اور جو پہلے آنکھ جھپکے گا وہی شاید قیمت ادا کرے گا۔ آج 12 روز تک مطالبات کی منظوری کا انتظار کرنے کے بعد عوامی تحریک کے علامہ طاہر القادری نے، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا، بظاہر 48 گھنٹے کی حکومت کو ایک اور ڈیڈ لائن دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آخری مہلت ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان سخت حالات میں یہاں پر مزید نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے اپنے کفن کا بھی بندوبست کر لیا ہے اور آخری غسل بھی کر لیا ہے۔
پھر سے کہیں کیا کہا آپ نے؟
جی انہوں نے وہاں موجود لوگوں کو کفن بھی اپنا دکھایا کہ یہ میں نے اپنے لیے خرید لیا ہے، اور ساتھ میں آج کوئی 12 دن کے بعد کوئی دوسرا انہوں نے غسل کیا ہے، اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہلاکت کے بعد مطلب ان کا آخری غسل ہوگا۔ انہوں نے اپنی مزید جذباتی تقریر میں کیا کہا آپ بھی سنیے۔
بدھ کا دن 48 گھنٹے، صرف 2 دن، میں اس کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں، اس نظام کا بستر لپیٹ دو، حکومتیں ختم کر دو، اسمبلیاں فارغ کر دو، گھروں کو چلے جائیں، نہیں تو دمادم مست کلندر ہوگا۔ اس دوران 17 جون کے ایف آئی آر بھی کاٹ دو، خود کو قانون کے حوالے کر دو۔
تو ان کے اس طرح تقریر سے لگتا ہے کہ حکومت کے ساتھ ان کی جو بات چیت تھی وہ بھی کوئی زیادہ آگے نہیں چل پائی ہے۔ دوسری طرف طاہر القادری کی تقریر کے فوراً بعد عمران خان نے وہیں اپنا اسٹیج سنبھالا، اور انہوں نے بھی وزیر اعظم کے استعفے تک اپنے دھرنے کو غیر معینہ مدت تک جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کیا کہا آپ سنیے۔ تو شفیع، اس وقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو لگتا نہیں ہے کہ یہ جو دھرنوں کا سلسلہ ہے یہ اگلے 1-2 دن میں یہاں پر کوئی ختم ہونے کی اس کی امید ہے، ڈیڈ لائن برقرار ہے۔
یہ آ گئے، لیکن دوسرا فریق حکومت کیا کر رہی ہے؟
دیکھیں حکومت کی حد تک اگر آپ دیکھیں تو آج بالکل دکھائی نہیں دی. وزیر اعظم سے لے کر دیگر ان کے جو وزراء ہیں کابینہ کے, وہ سرکاری اجلاس اپنے کرتے رہے. ایسا شاید تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی فنکشننگ معمول کے مطابق کر رہی ہے اور کوئی سیاسی دباؤ اس پر نہیں ہے. کوئی ان کے رابطے نہیں ہوئے ہیں دونوں جو احتجاج کرنے والی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ. تاہم جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق جو ہیں وہ اپنی سی ثالثی کی کوششیں آج بھی جاری رکھے رہے. پہلے وہ شاہ محمود قریشی سے تحریک انصاف کے ملے, جنہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کی موجودگی میں ان کی ثالثی کے بارے میں شاید کافی سخت الفاظ استعمال کیے. ان کا کہنا تھا
30 دن کا یہ نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ علیحدگی برداشت نہیں کر سکتے, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسئلے کا حل نہیں چاہتے. کہ اگر حکومتی سمجھتی ہے وہ کہ وہ ایلچیوں کے ذریعے اس سے زیادہ کوئی ہم سے لچک کی توقع کریں تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس سے زیادہ لچک کی ہمارے پاس مزید گنجائش نہیں.
سراج الحق اس کے بعد وفاقی وزیر احسن اقبال سے بھی ملاقات کریں گے, لیکن اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے جیسے کہ میں نے کہا کوئی سرگرمی نہیں دکھائی دی. وہ استعفیٰ نہ دینے کی اپنی پوزیشن پر آج بھی قائم ہے. تاہم سپریم کورٹ کی جانب سے آج جو شاہراہ دستور احتجاجیوں سے خالی کرانے کا حکم ہوا تھا اس سے متعلق وزیر داخلہ نے ایک اجلاس کیا ہے چودھری نثار نے, اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ اس فیصلے پر من و ان عمل درآمد کروائیں گے. جماعت اسلامی کی طرح پیپلز پارٹی بھی دو کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے ساتھ بات چیت کے لیے. تو لگتا یہ ہے کہ حکومت سست, اپوزیشن جو ہے وہ چست دکھائی دے رہی ہے.
چلیں ہارون رشید, بہت بہت شکریہ. اس فیصلے کی تفصیل آیا چاہتی ہے لیکن یہ اس دوران میں, ہارون رشید بہت بہت شکریہ. اس دوران میں اپنے سامعین کو شارۂ دستور لیے چلتا ہوں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اہم ترین اور حساس علاقے ریڈ زون کی یوں سمجھیے کہ یہ شہرگ ہے. بیشتر اہم وفاقی اور ریاستی ادارے اسی شاہراہ پر قائم ہیں. ہمارے ساتھی آصف فاروقی اب سے ذرا دیر پہلے اسی سڑک سے گزرے اور وہاں لوگوں سے بات کی, یہ رپورٹ دی.
سول سیکرٹریٹ میں وفاقی جتنی بھی وزارتیں ہیں ان کے دفتر ہے اور اس میں ہزاروں ملازمین کام کرتے ہیں, اور اس وقت چھٹی ہو چکی ہے دفتر میں, اور یہاں منظر یہ ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں سرکاری ملازمین جو ہیں وہ شاہراہ دستور کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پر وہ لفٹس کا انتظار کر رہے ہیں, کسی سے لفٹ لے کر اپنے گھروں کو جائیں. ان سے سمجھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. آپ کا نام کیا؟
محمد افضل.
کس ڈپارٹمنٹ میں کام؟
اکنامک افیئرز.
دھرنے کی وجہ سے آپ کو دفتر آنے جانے میں کوئی مشکل ہو؟
مشکل تو ہے کیونکہ صبح وہاں اترتے ہیں سپر مارکیٹ, وہاں سے پیدل. اب یہاں تو گاڑی مل گئی, نہیں تو دوبارہ سپر مارکیٹ جانا پڑے گا. کافی لوگوں کا پریشانیاں ہیں جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں. 60% لوگ آئے ہیں, 40% نہیں آئے ہیں.
کس دفتر میں کام کرتے
ہیں؟ میں منسٹری آف فائنانس میں. کرایہ بڑھا دیا گاڑیوں والوں نے.
کیوں کرایہ کیوں بڑھا دیا؟
وہ کہہ رہے ہیں ہم مرگلہ کی طرف سے آتے ہیں, پہلے یہاں میریٹ کے سامنے سے آتے تھے.
میں سول سیکرٹریٹ سے پیدل ہوتا ہوا پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے سے گزرتا ہوا اب پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈی چوک پر پہنچ چکا ہوں. مین شاہراہ دستور کا اس وقت یہ منظر ہے کہ ایک بہت بڑا شامیانہ پوری شاہراہ کے اوپر لگا ہوا ہے جس میں سینکڑوں لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں, دریاں بچھا کر سڑک کے کنارے پر لوگ سو رہے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں. یہاں سے ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں کسی بھی گاڑی کا گزرنا ممکن نہیں ہے, اور اگر معزز جج صاحبان سپریم کورٹ کے یہاں سے گزرنا چاہیں گے تو ان سینکڑوں لوگوں کو وہاں سے ہٹانا پڑے گا, جو کہ ظاہر ہے کہ اس وقت ممکن نظر نہیں آتا. اس وقت جو جج صاحبان رستہ اختیار کر رہے ہیں وہ اپنی ججز کالونی جو ہے جو کہ سول سیکرٹریٹ کے سامنے ہے وہاں سے نکلتے ہیں, اور پھر ایوان صدر کے اندر سے ہوتے ہوئے اس کی رہائشی کالونی کے اندر سے ہوتے ہوئے وہ بڑی امام والی سڑک پر آتے ہیں, ففتھ ایونیو سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کے پیچھے سے ایک لمبا چکر لگا کر اور پھر سپریم کورٹ میں داخل ہوتے ہیں. جو سائلین اور وکلا ہیں وہ اسی طرح شاہراہ دستور پر آتے ہیں مارگلہ روڈ سے, اور کوئی 1.5-2 kilometers کا فاصلہ پیدل طے کر کر اور پھر سپریم کورٹ تک پہنچتے ہیں. ان میں سے بعض اپنی گاڑیوں پہ بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ چونکہ اس عوامی تحریک کی دھرنے سے گزرتے ہیں اس لیے ان کو روک کر گاڑی کی چیکنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور یہاں پر اس طرح کے بد نظمی اور بد مزگی کے واقعات بھی ہوئے ہیں. اب اگر ان لوگوں کو شاہراہ دستور سے ہٹایا جاتا ہے تو جتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ ہیں ان کو یہاں سے ہٹا کے اس شاہراہ سے پیچھے منتقل کرنا بظاہر ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ اس ڈی چوک میں پیچھے کی طرف تحریک انصاف کی ریلی ہو رہی ہے جو کہ رات میں وہاں پہ کافی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ عوامی تحریک کے بھی ہوتے ہیں، تو ان دونوں کو ایک جگہ پہ سمیٹنا ممکن نہیں نظر آتا۔ یہ عوامی تحریک کے ترجمان عمر ریاض یہاں پہ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، یہ کب اس علاقے کو خالی کر رہے ہیں؟
ابھی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی تھوڑی دیر میں، ڈاکٹر صاحب سپیچ کریں گے۔
نہیں تو یہ تو فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے نا،
ابھی اس کا تفصیلی فیصلہ باقی ہے، اور کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے یا دیگر جو بھی معاملات ہیں ڈاکٹر صاحب ابھی اناؤنس کریں گے آئندہ کل آئے عمل۔
ویسے یہ
ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں،
یہ شرع دستور آپ کو لگتا ہے کہ خالی کی جا سکتی ہے؟ جتنے لوگ ہیں آپ کے؟
کوئی ابھی سارے امکانات جو ہیں ایک پری میچور۔
ڈی چوک سے آگے کی طرف جائیں سرینا ہوٹل کی طرف، تو الٹے ہاتھ پہ سپریم کورٹ کی عمارت آتی ہے جس کے سامنے میں اس وقت موجود ہوں، اور یہاں پہ منظر کچھ دھوبی گھاٹ کا سا لگ رہا ہے، لوگوں نے کپڑے دھو کے جو ظاہر ہے پاکستان عوامی تحریک کے دھرنے میں شریک افراد ہیں، انہوں نے اپنے کپڑے دھو کر سپریم کورٹ کی عمارت کے باہر درختوں پر اور اس کی جو دیوار پہ جنگلے لگے ہیں ان پر ٹانگ رکھے ہیں، اور یہاں پہ لوگ سستا رہے ہیں۔ شرح دستور پر تھوڑا سا اور آگے جائیں تو ریڈیو پاکستان سے پہلے یعنی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے سامنے پھر آپ کو کنٹینرز نظر آئیں گے، دو سڑک کے اوپر بڑے بڑے پڑے ہوئے، جن سے گزرنے کے لیے ایک بہت پتلا سا راستہ بنایا گیا ہے، اور یہاں سے صرف سرکاری گاڑیاں جو ہیں ان کو آنے کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی گاڑیاں اگر آ جائیں گی تو وہ جائیں گی کہاں، آگے سڑک پر تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آصف فاروقی، بی بی سی، شاہراہ دستور، اسلام آباد۔
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی طرف سے تک عزت کے دعوے کے لیگل نوٹس کا جواب دے دیا ہے۔ عمران خان نے موقف اختیار کیا کہ انہوں نے پاکستان کے سابق چیف جسٹس کے خلاف الفاظ مایوسی اور احتجاج کی کیفیت میں کہے تھے۔ تحریک انصاف کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ان کی طرف سے کہے گئے الفاظ ان کی نیت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنے وکیل حامد خان کی وسادت سے سابق چیف جسٹس کی طرف سے بھجوائے گئے لیگل نوٹس کا جواب دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ برس عام انتخابات میں ہونے والی مبینہ دھاندلی سے متعلق ان کی جماعت کو الیکشن کمیشن اور عدالتوں کی طرف سے کسی سطح پر بھی انصاف نہیں مل رہا تھا، اس لیے مایوسی کے عالم میں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کیے گئے۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ جس قسم کی زبان استعمال کی گئی وہ مناسب نہیں تھی، مگر ان کے بقول پاکستان میں سیاسی جلسوں اور سیاسی پریس کانفرنس میں اس قسم کی زبان استعمال کرنے کا رواج بن گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے اپنے جواب میں جسٹس ریٹائرڈ افتخار محمد چودھری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان حالات میں جس طرح انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے وہ لائق تحسین ہے۔ عمران خان نے سابق چیف جسٹس کو پاکستان کی عوام کا غیر سیاسی لیڈر قرار دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں کی توقعات ان کی قائدانہ صلاحیتوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افتخار محمد چودھری نے بطور چیف جسٹس جس طرح کے فیصلے دیے ہیں ان کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ جواب میں مزید کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ نے عدلیہ کو نہیں بلکہ عام انتخابات میں ججز کے بطور ریٹرننگ افسران کے کردار کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جن کی وجہ سے تحریک انصاف کو مبینہ طور پر دھاندلی سے 30 سے زائد قومی اور 50 سے زائد صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر ہروایا گیا تھا۔ یاد رہے کہ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی طرف سے عام انتخابات میں ہونے والی مبینہ دھاندلی میں ملوث ہونے اور مراعات حاصل کرنے کے الزامات عائد کرنے کے بعد 20 ارب روپے کا حد کے عزت کا لیگل نوٹس بھجوایا تھا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ اس نے نگراں حکومت اور پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے پر مصالحت کا مظاہرہ کیا ہے۔ معاملہ بس وزیر اعظم کے استعفے پر اٹک گیا ہے جو علامتی حیثیت کا حامل ہے۔ ہماری ساتھی عنبر شمسی نے تحریک انصاف کے سینئر رہنما جہانگیر ترین سے سب سے پہلے پوچھا کہ حکومت 5 میں سے 6 نکات پر آمادہ ہے، تو اس سیاسی بحران سے نمٹنے کے لیے کیا راستہ ہو سکتا ہے؟
میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ ہمارے جو 6 نکات تھے اس میں سے انہوں نے 5 نہیں مانے۔ 2 نکات ایسے ہیں جو ہم نے جمہوریت کی خاطر اور اس سسٹم کی کنٹینیوٹی کی خاطر خود واپس لے لیے ہیں۔ اس میں سے ایک تھا کہ پارلیمنٹ کو فارغ کیا جائے، دوسرا تھا کہ ایک کیئر ٹیکر رجیم آئے جو یہ سارے کام کرے, تمام صوبائی اسمبلیاں بھی جائیں. ہم نے یہ ڈیمانڈس جو تھی ہم نے واپس لے لی, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ یہ ہمیں ہمارے اوپر ایک الزام لگائیں کہ ہم اس جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں, خدا نہ خواستہ ہم کسی اور قسم کی انٹروینشن چاہتے ہیں. تو ہم یہ اب دو ڈیمانڈ تو ہم نے خود واپس لیے ہیں, انہوں نے کوئی اس میں کمال نہیں کیا, وہ نہیں مانے. اس سب چیز کو اتنی ہم نے اتنی پیش رفت ہم نے کی اور ہم نے ان کو آفر دی, اور صرف ہم نے ان کو یہ کہا کہ ایک چیز جو ہے اس کے اوپر ہمارا اٹل فیصلہ ہے, وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو ابھی ریزائن کرنا پڑے گا. مگر ہم نے ان کو یہ بھی ساتھ سمجھایا کہ یار اتنی چھوٹی سی بات رہ گئی ہے,
یعنی کہ وے آؤٹ نہیں ہے انلیس پرائم منسٹر صاحب ریزائن کریں.
جی بالکل.
اچھا, دھرنے سے پہلے بات شروع ہوئی تھی کہ فوج کا ہاتھ پیچھے ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب کو تنگ کرنا چاہ رہے ہیں, کہ وہ مدد کر رہے تھے, سپورٹ کر رہے تھے آپ لوگوں کے دھرنے کو, ابھی بھی ہے؟
کبھی بھی ہماری کسی تھرڈ فورس یا فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. فوج کراؤڈ پل نہیں کر سکتی ہے. یہ جو کراؤڈز آتے ہیں, جو لوگ باہر نکلتے ہیں, یہ جذبہ جو ہے یہ کسی کے اشاروں پہ جذبے نہیں ہوتے. آج تک آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی کہیں بھی ایسے نہیں ہو سکتا. تو یہ باتیں صرف نواز شریف صاحب کی ان کی پارٹی کی کہنے والی باتیں ہیں. فوج بالکل انڈیپینڈنٹلی باہر رہے سیاست سے اور باہر رہے گی, اور ہم آن ریکارڈ ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر مارشل لاء کی طرف بات جائے گی تو ہم اس کو اپوز کریں گے.
خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ہنڈی کے ذریعے اپنا پیسہ بھیجیں.
یہ اسٹیٹمنٹ خان صاحب نے فوری طور پہ واپس لے لی ہے, اور یہ ایسا نہیں ہوگا. خان صاحب نے خود کہا ہے, یہ میرے سے غلط میں نے کہہ دیا ہے, اور یہ آفیشیل طریقے سے پیسے بھیجیں بالکل, کیونکہ ہنڈی تو اب انٹرنیشنلی بھی ایک ڈس الاؤڈ چیز ہے, تو وہ ہیز بین کریکٹڈ.
اور شادی والا بھی واپس لے
لیں. شادی والا بھی واپس لے رہے ہیں.
یہ تھے جہانگیر ترین جو ہماری ساتھی امبر شمسی سے بات کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی نے قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کے لیے اپنے استعفے قومی اسمبلی کے اسپیکر کے دفتر میں 2 روز پہلے جمع کروا دیے تھے, مگر ان پر کسی کارروائی کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے. اس قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے جہاں ہمارے نامہ نگار ایوب ترین موجود ہیں. ایوب ترین, تحریک انصاف کے اراکین کے استعفوں پر کیا فیصلہ ہوا ہے؟
جی شفیع, ابھی تک تحریک انصاف کے جو ارکان نے جو استعفے دیے تھے قومی اسمبلی کے رکنیت سے, ابھی تک اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور اس سلسلے میں اسپیکر نے کہا ہے کہ جو بھی کارروائی ہوگی وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگی, اور ان کے جو استعفے ان کی مکمل جانچ پڑتال ہوگی, اس کے بعد ان کے جو دستخط وغیرہ ہے وہ سب چیک کر کے اس کے بعد اس پہ کوئی فیصلہ کیا جائے گا. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے, اور اجلاس کے دوران پیپلز پارٹی کے رکن اعجاز جاکرانی نے اسپیکر سے درخواست کی کہ وہ کچھ جو پارلیمانی ارکان ہیں ان کا ایک اجلاس بلایا جائے آپ سے تھوڑی دیر بعد, یعنی 9 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق, جس میں اس بات پہ غور کیا جائے کہ پیپلز تحریک انصاف کے ارکان کے جو استعفے ہیں آیا اس کو کس طرح منظور کرنا ہے یا اس پہ کیا کرنا ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جتنی بھی پارلیمانی پارٹیاں ہیں اس کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے, اور اسپیکر آیا صادق نے جو ہے وہ اعجاز جکرانی کی تجویز کی حمایت کرتے ہوئے اب 9 بجے یا اس کے بعد اجلاس طلب کیا ہے.
تو ایوب ترین, قومی اسمبلی کے باہر تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے دھرنے ہیں, ان کی یہاں اسمبلی میں کوئی بازگشت سنائی دی ہے؟
ابھی بھی جو اجلاس جاری ہے اس میں زیادہ تر ارکان کی جانب سے جو بات ہو رہی وہ انہی دھرنوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور جتنے بھی ارکان نے اب تک بات کی ان کا سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ دھرنے اور احتجاج جو ہے ان کا خاتمہ ہونا چاہیے, کیونکہ ان کی وجہ سے یہاں ریڈ زون میں بالکل زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے, اور ارکان اسمبلی کو اجلاس میں آنے جانے کی تکلیف ہو رہی ہے. اس کے علاوہ صحافیوں کو بھی کئی مشکلات کا سامنا ہے, کیونکہ جب سے یہ دھرنے شروع ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے تو پارلیمنٹ, سپریم کورٹ اور دیگر جو دفاتر ہیں ان کی سیکیورٹی کا جو انتظام ہے وہ فوج کے حوالے کیا گیا, تو فوج نے یہاں سیکیورٹی اتنی سخت کی ہے کہ جس کی وجہ سے ارکان اسمبلی اور ایون صحافیوں کو بھی آنے جانے میں مشکلات کا سامنا ہے.
گو کہ آپ نے میرے اگلے سوال کا جواب دے دیا, لیکن میں پھر بھی پوچھنا چاہوں گا, تو اگر یہ دھرنے ہیں باہر, دھرنوں کی وجہ سے راستے بند ہیں, تو اراکین اسمبلی پارلیمان کی عمارت میں کن راستوں سے پہنچ رہے ہیں؟
اس کے لیے جو مین دروازے تھے یا جو مین راستے تھے وہ تو بند ہیں اور اس پہ آرمی کی سیکیورٹی ہے, لیکن اس سائڈ پہ جو چھوٹے راستے جو عموماً بند رہتے تھے ان کو کھول دیا گیا اور اس کے ان راستوں سے ارکان اسمبلی اور جو جرنلسٹ یا جو اسمبلی میں کام کرنے والے ملازمین ہیں وہ آتے جاتے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب سے یہ دھرنے شروع ہوئے ارکان جو اسمبلی میں کام کرنے والے لوگ ہیں یا ملازمین ہیں ان کی تعداد دفاتر میں دن کے وقت بہت کم رہتی ہے, عموماً وہاں تمام ملازمین حاضر ہوتے ہیں, لیکن جب سے یہ دروازے اور راستے بند ہوئے تو ملازمین کو بھی آنے جانے میں مشکلات
کا سامنا ہے. ایوب ترین, انتہائی اختصار میں یہ بتائیے کہ آپ خود کیسے اسمبلی تک پہنچ گئے, کارڈ دیکھا کیا, آپ کو کیسے چھوڑ دیا وہاں تک پہنچنے؟
کارڈ دکھایا, نام لکھوایا, پھر اس سے پہلے کل پرسوں بھی جب اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا تو اس میں بھی کئی صحافیوں کو روکا گیا تھا, گاڑیوں کو اندر جانے نہیں دے رہا تھا, پھر یہاں صحافیوں نے احتجاج کیا اور اس احتجاج کے نتیجے میں آج صرف اتنا ہوا کہ انہوں نے اندر جانے دیا اور کارڈ دے کے اور نام لکھ کے.
اب یہ ترین بہت بہت شکریہ سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر, عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستانی آف اسپنر سعید اجمل کے بالنگ ایکشن کا تجزیہ آج برسبن کے نیشنل کرکٹ سینٹر میں مکمل ہو گیا ہے جس کی رپورٹ دو ہفتے میں آئے گی. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان گال میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوران امپائرز نے سعید اجمل کے بالنگ ایکشن کو قواعد و ضوابط کے منافی قرار دیتے ہوئے اس کی باضابطہ رپورٹ کی تھی. مشکوک بالنگ ایکشن کے ضمن میں آئی سی سی حالیہ دنوں میں سخت موقف کے ساتھ سامنے آئی ہے جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف دو ماہ کے دوران پانچ بالرز کے بالنگ ایکشن رپورٹ ہو چکے ہیں اور یہ تمام کے تمام آف اسپنرز ہیں. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل کل ہمبنٹوٹا میں کھیلا جائے گا. پاکستانی بیٹس مین یونس خان بھتیجے کے انتقال کے سبب دورہ چھوڑ کر وطن واپس آ رہے ہیں. سیریز کا پہلا میچ ہفتے کے روز ہمبنٹوٹا میں کھیلا گیا تھا جو پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد چار وکٹوں سے جیتا تھا. آسٹریلیا, جنوبی افریقہ اور زمبابوے کے درمیان سہ فریقی ون ڈے سیریز کا پہلا میچ آج ہرارے میں آسٹریلیا اور زمبابوے کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. آسٹریلیا نے زمبابوے کو کامیابی کے لیے 351 رنز کا ہدف دیا ہے. آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں پر 350 رنز بنائے. گلین میکسویل نے جارحانہ انداز میں صرف 46 گیندوں پر 5 چھکوں اور 9 چوکوں کی مدد سے 93 رنز بنائے. ایک سال بعد ون ڈے ٹیم میں واپس آنے والے مچل مارش نے 89 اور ایرون فنچ نے 67 رنز اسکور کیے.
Rodwell's header will make it 1-1 and Manchester United's defending which has failed to impress all afternoon.
انگلش پریمیئر لیگ میں مینچسٹر یونائیٹڈ کی مشکلات کم نہیں ہوئی ہیں. سوانسی کے خلاف پہلا میچ ہارنے کے بعد سنڈرلینڈ کے خلاف اس کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا اور مینیجر لوئس وان گال کا کہنا ہے کہ دو میچوں کے بعد صرف ایک پوائنٹ قابل قبول نہیں ہے. سال کے چوتھے اور آخری گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ یو ایس اوپن کا آغاز آج سے ہو رہا ہے.
کھیلوں کا حوال عبدالرشید شکور کی زبانی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمود مقبول باجوہ نے عوامی تحریک کے 14 کارکنوں کی ہلاکت کی ایف آئی آر کے اندراج کے فیصلے کے خلاف وفاقی وزراء کی درخواست پر منہاج القرآن کے ڈائریکٹر کو منگل کے لیے نوٹس جاری کیے ہیں. اس کی تفصیل ذرا دیر میں آیا جاتی ہے, لیکن فی الوقت سیربین کا نصف آیا ہے. اس موقع پر ہم خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری ہے احمد رضا کی.
عمران خان نے وزیر اعظم نواز شریف کے مستعفی ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. طاہر القادری نے بھی اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت کو 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا ہے. سپریم کورٹ نے عمران خان اور طاہر القادری کے حامیوں کو شاہراہ دستور خالی کرنے کا حکم دے ڈالا ہے. پاکستان کے الیکشن کمیشن کے رکن ریاض کیانی نے کمیشن کے سابق اہلکار افضل خان کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے. بلوچستان کے علاقوں کوئٹہ اور سبی میں پولیس کے مطابق دو بم دھماکوں میں کم سے کم ایک شخص ہلاک اور 18 زخمی ہوئے ہیں. فرانس کے صدر نے اپنی اقتصادی پالیسیوں پر دو وزراء کی کھلے عام تنقید کے بعد حکومت تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اور عراق کے دارالحکومت بغداد اور اس کے قریبی قصبوں میں سلسلے وار بم دھماکوں میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کی جانب سے سول نافرمانی کی کال دیے 6 دن گزر چکے ہیں. انہوں نے سول نافرمانی کا اعلان کرتے ہوئے اپنے ووٹر سے درخواست کی کہ وہ بجلی گیس اور جنرل سیلز ٹیکس کے بل ادا نہ کریں. نوجوانوں میں مشہور عمران خان کی جانب سے اس اقدام کو جہاں بعض ماہرین تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, وہیں پی ٹی آئی کے ایسے بھی حمایتی ہیں جنہوں نے کھانے پر جنرل سیلز ٹیکس ادا نہ کرنے اسلام آباد کے بعض ریسٹورانٹس کے عملے کو پریشان کیا ہے. ایسی ہی بعض ریسٹورانٹس کا دورہ کیا ہماری ساتھی ارم عباسی نے.
اسلام آباد کے متمول علاقے میں واقع گھوسار مارکیٹ میں متعدد ریسٹورانٹس موجود ہیں. لنچ بریک پر میرے ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھی چار خواتین نے ویٹر سے کہا کہ وہ عمران خان کی حمایت کرتی ہیں اور اپنے لیڈر کے حکم پر وہ کھانے پر جنرل سیلز ٹیکس یا جی ایس ٹی نہیں ادا کریں گی. اس پر ویٹر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بعض رہنما اکثر یہاں آتے ہیں اور وہ تو جی ایس ٹی ادا کرتے ہیں, جس پر خواتین مزید بھڑک اٹھیں. خیر آواز اونچی ہونے پر ریسٹورانٹ کی مالک خود چل کر آئیں اور مزید بحث کے بعد بالآخر انہیں جی ایس ٹی ٹیکس ادا کرنے پر رضامند کر لیا. عمران خان کی جانب سے سول نافرمانی کی کال دینے کے بعد اکثر ریسٹورانٹس کو اس طرح کی دشواریوں کا سامنا ہے. اسی ریسٹورانٹ کے مالک رفت نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا,
ہاں بزنس کو بہت افیکٹ ہوا ہے, صرف میری بزنس کو نہیں لیکن ہر جگہ. جی ایس ٹی پہ ایک دفعہ ذکر کافی لوگوں نے کہا کہ ہم جی ایس ٹی نہیں دیں گے, پھر ان کو سمجھایا گیا کہ جی یہ جی ایس ٹی گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے, نواز شریف صاحب کا نہیں ہے یا کوئی اور پرائم منسٹر جو ہے ان کا نہیں ہے, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے. اب جو بھی حکومت میں ہیں یہ ان کا نہیں ہے, گورنمنٹ کا ہے. سو دے ہیو پیڈ.
کوسار مارکیٹ میں ہی واقع کافی شاپ کے مینیجر علی خود بھی پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. وہ ذاتی حد تک تو جی ایس ٹی کی نا ادائیگی پر ناراض نہیں, مگر نوکری چلانے کے لیے انہیں بھی صارفین سے بحث کرنا پڑتی ہے.
جو کسٹمر آ رہے ہیں وہ کافی پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. پرابلم مینز کہ وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں کہ جی ایس ٹی ہم نہیں پے کرنا چاہ رہے یا جو بھی ان کے قائد کے حوالے سے, تو یہ کہ ہم کنوینس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں تو ہم امپلائی ہیں یا ہمیں فیور نہیں دے سکتے, یا تو آپ آنرز وغیرہ ہیں ان سے آپ ڈائریکٹ کوئی بات وغیرہ کریں. تو اس حوالے سے تو یہ ہے کہ اکثر کمپلیمنٹری ہم کر دیتے ہیں زیادہ جب پرابلم کریٹ ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ایجوکیٹڈ وہ کسٹمر ہیں کنوینس ہو جاتے ہیں.
میں نے ان سے پوچھا کہ دن میں کتنے لوگ جی ایس ٹی کی ادائیگی پر تکرار کرتے ہیں.
تقریباً 20 سے 25 لوگ روزانہ کے آ رہے ہیں اور خاص طور پہ لیڈیز.
وزیر اعظم کے استعفے کے مطالبے کی وجہ سے ابھی تک عمران خان اور حکومت کے درمیان نتیجہ خیز مذاکرات نہیں ہو پائے. تاہم سول نافرمانی کی مہم کتنی مؤثر ہوگی یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. ارم عباسی, بی بی سی اسلام آباد.
پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمود مقبول باجوا نے عوامی تحریک کے 14 کارکنوں کی ہلاکت کی ایف آئی آر کے اندراج کے فیصلے کے خلاف وفاقی وزراء کی درخواست پر مناج القرآن کے ڈائریکٹر کو منگل کے لیے نوٹس جاری کیے ہیں, جبکہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو کہا ہے کہ وہ بھی کل ہی تفصیلی دلائل دے سکتے ہیں. لاہور سے علی سلمان.
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمود مقبول باجوا نے منہاج القرآن کے ڈائریکٹر کو کل یعنی منگل کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں, جبکہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو کہا ہے کہ وہ بھی کل ہی تفصیلی دلائل دے سکتے ہیں. پرویز رشید سمیت 3 وفاقی وزراء نے لاہور ہائی کورٹ میں سیشن عدالت کے ایک فیصلے کو چیلنج کر رکھا ہے. سیشن عدالت نے 10 روز پہلے حکم جاری کیا تھا کہ ماڈل ٹاؤن پولیس آپریشن میں 14 افراد کی ہلاکت کا مقدمہ منہاج القرآن کے ڈائریکٹر کی درخواست پر وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ پنجاب اور 3 وفاقی وزراء سمیت 21 حکام کے خلاف درج کیا جائے. آج لاہور ہائی کورٹ میں وفاقی وزراء کے وکلاء نے اس فیصلے کے خلاف دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سیشن عدالت کا یہ حکم غیر قانونی ہے اور ماڈل ٹاؤن میں ہلاکتوں کا ایک مقدمہ تو پہلے ہی درج ہو چکا ہے، اس لیے دوسری ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی۔ وفاقی وزراء کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ سیشن عدالت نے ان کا موقف سنے بغیر فیصلہ جاری کیا تھا، اس لیے اس فیصلے کو قلعدم قرار دیا جائے۔ دوسری طرف قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ سیشن عدالت کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں صرف چیلنج کیا گیا ہے اور ہائی کورٹ نے سیشن عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں روکا۔ فوجداری معاملات کے ماہر جاوید اقبال ایڈوکیٹ:
قانون کی نظر میں جب کوئی آرڈر کورٹ پاس کر دیتی ہے تو وہ آرڈر اس کو متعلقہ اتھارٹی نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، اور اگر اس کو اس سے بڑی عدالت میں اسیل کیا جائے یا اس کے خلاف کوئی اپیل کی جائے، اور جب تک وہ عدالت اس میں کسی قسم کا کوئی حکم امتناعی یا اس آرڈر کو معطل نہ کر دے، وہ آرڈر اپنی قانونی شکل میں ہی رہتا ہے۔ چونکہ اس معاملے میں ابھی تک جو ہے وہ ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کے آرڈر کو معطل نہیں کیا ہے، اس کے آپریشن کو سسپینڈ نہیں کیا ہے، اس لیے وہ سیشن کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ ابھی فیلڈ میں ہے اور متعلقہ اتھارٹی کو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کسی قسم کا کوئی آر نہیں ہے۔
ماڈل ٹاؤن میں 17 جون کو پاکستان عوامی تحریک اور پولیس کے درمیان تصادم ہوا تھا، جس میں 2 خواتین سمیت 14 افراد ہلاک اور 90 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ زیادہ تر زخمیوں کو گولیاں لگی تھیں۔ پولیس نے الٹا پاکستان عوامی تحریک کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا تھا، جبکہ منہاج القرآن سیکرٹریٹ کی درخواست پر ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پولیس کا یہ انکار عدالتی حکم کے باوجود آج بھی برقرار ہے۔ جاوید اقبال ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ یہ انکار پولیس کا ایک مجرمانہ فیل ہے اور اس کے لیے دوبارہ عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔
متعلقہ فریق جو ہے وہ پولیس آفیسر یا اس ایس ایچ او کے خلاف دوبارہ ایک درخواست دے سکتے ہیں کہ قانون پر اور حکم پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے، اور پھر پولیس آرڈر 2000 جو ہے وہ 2002 والا، اس میں اس کے مطابق جو ہے اس پہ 155C کا جو عمل درآمد ہوگی، اس متعلقہ اہلکار کے خلاف کارروائی ہوگی کہ اس نے عدالت کے حکم کو ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کیا ہے۔
جاوید اقبال ایڈوکیٹ نے کہا کہ فیصل ٹاؤن پولیس مقدمہ درج نہ کر کے ایک ایسے جرم کا ارتکاب کر رہی ہے جس کی سزا 3 سال قید تک ہو سکتی ہے۔ علی سلمان، بی بی سی، لاہور۔
آئیے دیگر اہم موضوعات پر بھی نظر کریں۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں افغانستان میں تعینات نیٹو افواج کے لیے تیل لے جانے والے ٹینکر پر حملے میں 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ غزنفر حیدر کی زبانی۔
مقامی انتظامیہ کے مطابق یہ واقعہ پیر کی صبح ایجنسی کی تحصیل جمرود کے علاقے وزیر ڈنڈ میں اس وقت پیش آیا جب نامعلوم مسلح افراد نے پشاور سے تورخم کے راستے افغانستان جانے والے ٹینکر پر فائرنگ کی۔ انتظامیہ کے اہلکار کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں ٹینکر کا ڈرائیور اور کلینر شامل ہیں، جنہیں حملہ آوروں نے براہ راست نشانہ بنایا۔ ہلاک ہونے والے ڈرائیور کا تعلق لکی مروت اور کلینر کا تعلق لنڈی کوتل سے بتایا جاتا ہے۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی تحصیلدار موقع پر پہنچ گئے اور واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ جمرود میں ماضی میں بھی نیٹو کے کنٹینروں اور ٹینکروں پر حملے ہوتے رہے ہیں، اور اس علاقے میں گزشتہ 1 ہفتے کے دوران نیٹو کے ٹینکروں کو نشانہ بنائے جانے کا 3را واقعہ ہے۔ اب تک ان حملوں میں 5 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل جمعرات کو سور کمر کے مقام پر موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم افراد نے 2 ٹینکروں پر اندھا دھند فائرنگ کی تھی، جس سے ٹینکروں کو آگ لگ گئی تھی اور 1 ڈرائیور ہلاک اور 3 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ اس واقعے سے 2 روز قبل افغانستان سے واپس آنے والے ایک خالی ٹینکر پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی، جس میں ڈرائیور اور کلینر دونوں ہلاک ہو گئے تھے۔ نیٹو کے لیے رسد لے جانے والے ٹینکروں اور کنٹینروں پر حملوں کا تازہ سلسلہ خیبر ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے بعد شروع ہوا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے چند روز پہلے خیبر ایجنسی میں شدت پسندوں کے 5 ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے تھے، جس میں ہلاکتوں کی اطلاعات ملی تھیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے غزنفر حیدر سے سنی ہے۔ آئیے غزہ کا رخ کرتے ہیں۔ اسرائیلی فضائی حملے اور راکٹ گولے داغنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر غزہ سے بھی اسرائیل پر داغے جانے والے میزائلوں کا سلسلہ تھما نہیں ہے۔ اس دوران فائر بندی کی کوششوں اور فلسطینی مطالبات پر کان دھرے جانے کا کیا بنا، یہی جاننے کے لیے میں نے یروشلم کے صحافی ہریندر مشرا سے بات کی، اور تازہ صورتحال پہلے جاننی چاہیے۔
جی آج بھی اسرائیل کی طرف سے لگاتار غزہ میں فضائی حملے ہوتے رہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر 6 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں. ان 6 لوگوں کے علاوہ 2 لوگ جو پہلے سے ہی مزید طور پہ زخمی تھے اسرائیلی حملوں میں وہ بھی آج ہلاک ہو گئے ہیں. تو اس میں سے آج 8 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں غزہ سے آ رہی ہیں. جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے تو آج اسرائیل کے بھی جنوبی علاقے پر خاص کر کے راکٹ لگاتار گرتے رہے. 40 راکٹ آج اسرائیل پر داغے گئے ہیں لیکن اس میں کسی طرح کی کوئی کیجولٹی کی خبر نہیں ہے. ہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ پراپرٹی کا نقصان ضرور ہوا ہے.
تو حماس کی اس وقت جنگ بندی کے بارے میں کیا پالیسی ہے ہریندر مشرا؟ کیا وہ جنگ بندی کو مؤخر یعنی ڈیلے کرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟
حماس کے ایک رہنما کا بیان یہاں پر ذرائع ابلاغ میں آیا ہے جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے رد عمل کا انتظار کریں گے. ابھی مصر کی طرف سے تجویز آئی ہے اس پر, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ حماس جو ہے وہ اس پر غور کر سکتا ہے. لیکن حماس کے جو اہم رہنما جو کہ لگاتار بات کرتے رہے ہیں اور جنہوں نے وہاں پر جو کہ وقت جو حماس کا وقت جو گیا تھا مصر میں اس کا حصہ تھے, ان کی طرف سے کسی طرح کا کوئی بیان نہیں آیا. نہیں, باقی جو شدت پسند تنظیمیں ہیں غزہ میں ان کی طرف سے کچھ یہاں پر بیان جاری کیا گیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس تجویز پر غور کر سکتے ہیں اگر اسرائیل اس پہ تیار ہو جائے.
تو غزہ میں اس جنگ کی وجہ سے فلسطینیوں اور غزہ کے محاصرے کا معاملہ اب پھر ایک بار عالمی سطح پر میڈیا کا موضوع بنا ہے. تو ہریندر, کیا اسرائیل میں اس جنگ کی قیمت پہ بحث ہو رہی ہے کہ کہاں پہنچ رہی ہے؟
جی بالکل, یہ بحث دراصل کافی دنوں سے یہاں پر چل رہی ہے. یہاں پر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس سے کافی بڑا نقصان ہوا ہے اسرائیل کا. یہاں پر بائیں بازو کی جو تنظیمیں ہیں یا پھر اور بھی کئی جو یہاں پر لیفٹ ونگ آرگنائزیشن ہیں ان کے طرف سے یہاں پر مظاہرے بھی ہوتے رہے, ان کے طرف سے بار بار مذمت کی جاتی رہی ہے اسرائیلی حملوں کی. اور یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ اسرائیلی اکانومی کو بہت بڑا نقصان کرنا پڑا ہے اس کی وجہ سے, خاص کر کے جو ٹوریزم سیکٹر ہے اور اسرائیل میں بہت بڑی تعداد میں ٹورسٹ آتے ہیں ان کا آنا بند ہو گیا اور اس کی وجہ سے اسرائیل میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انمپلائمنٹ جو ہے بے روزگاری جو ہے وہ کافی بڑھے گی.
تو ہریندر مشرا, ایک دوسرا موضوع بھی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ابھی حال ہی میں ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اپنے جوہری پلانٹ کے قریب اسرائیل کے ایک ڈرون کو مار گرایا ہے. اسرائیل میں سرکاری طور پر اس بارے میں کچھ کہا گیا, بتایا گیا؟
سرکاری طور پر اس پر کوئی رد عمل نہیں آیا ہے اور دراصل اس کو لے کر کے کوئی حیرانی بھی نہیں ہے کیونکہ اس طرح کے پہلے بھی جب بھی دعوے ہوئے ہیں تو اسرائیل نے چھپی ہی سادھی رکھی ہے اور اس بار بھی اسرائیل میں سرکاری طور پر کوئی رد عمل نہیں آیا.
تو اس کی تو تصویریں ویڈیوز وغیرہ بھی باہر آ گئے, اس کے باوجود اسرائیل کچھ نہیں کہہ رہا؟
اسرائیل میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا رہا ہے. میں نے کئی اہلکاروں سے بات کرنے کی کوشش کی اور ان کی طرف سے اس پر کوئی جواب نہیں ملا.
یہ تھے یروشلم کے صحافی ہریندر مشرا. دولت اسلامیہ سے منسلک عسکریت پسندوں نے شام کے صوبے رقہ میں بشار الاسد کی حکومت کے آخری مضبوط ہوائی اڈے طبقہ پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. ادھر شام کے وزیر خارجہ نے خطے میں اور بین الاقوامی سطح پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون اور رابطہ کاری کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے عبداللہ فاروقی سے.
شام اور عراق میں سرگرم شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے شام کی حکومت کے اہم فضائی اڈے پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. دعوے کے مطابق جنگجوؤں نے صوبہ رقہ میں بشار الاسد کی حکومت کے آخری مضبوط ہوائی اڈے طبقہ پر قبضہ کر لیا ہے. ادھر شام کے سرکاری ٹیلی ویژن نے بھی تصدیق کی ہے کہ شامی فوجوں نے طبقہ کا فوجی ہوائی اڈہ خالی کر دیا ہے, لیکن یہ خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں کہ انخلا کے بعد شامی فوج نے خود کو دوبارہ منظم کر لیا ہے اور وہ دولت اسلامیہ پر فضائی حملے کر رہی ہیں. ادھر شام کے وزیر خارجہ ولید المعلم کا کہنا ہے کہ ان کا ملک خطے میں عسکریت پسندوں سے لڑائی میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس تناظر میں کسی بھی قسم کا تعاون بشار الاسد کی حکومت کے ساتھ مل کر کیا جائے. ولید المعلم
مستعد للتعاون والتنسيق على الصعيدين میں تصدیق کرتا ہوں کہ شام سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2170 پر عمل درآمد کے لیے خطے میں اور بین الاقوامی سطح پر دہشت گردی کے خلاف تعاون اور رابطہ کاری کے لیے تیار ہے، جو کہ شام کی خود مختاری اور آزادی کے فریم ورک کے اندر رہ کر ہوگا، کیونکہ شام کی حکومت ملک کی خود مختاری کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس لیے دہشت گردی سے نمٹنے کی تمام کوششیں شام کی حکومت کے تعاون سے ہوں گی۔
اس صورتحال میں وقت گزرنے کے ساتھ دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے کہ بین الاقوامی افواج دولت اسلامیہ کے مضبوط گڑھ پر حملہ کرے، لیکن مغربی قوتیں شام میں بشار الاسد کی حکومت کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کرنے سے گریز کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق شام میں 3 برس سے جاری تنازع میں رواں برس اپریل تک 191,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران آئی ایس یا دولت اسلامیہ نے اپنے دائرۂ کار میں اضافہ کرتے ہوئے مشرقی شام اور شمالی عراق کے ایک بڑے حصے پر اپنا تسلط قائم کیا ہے۔ حالیہ عرصے میں امریکہ نے اس گروہ کے خلاف عراق میں فضائی کارروائیاں کی ہیں، لیکن امریکہ نے شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی۔
دولت اسلامیہ، ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ محمد عبداللہ فاروقی سے سن رہے تھے۔ میں اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر آیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ اس وقت لائیو کیا جا رہا ہے، اور شہ سرخی کون سی ہے؟ لائیو میں عمران طاہر القادری کو سمجھانا اب ممکن نہیں ہے، لائیو کوریج ہے ہمارے نامہ نگار، اور ہم سوشل میڈیا پہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کی وساطت سے ہم اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کو یہ بتا رہے ہیں۔ خاصا مقبول ہے یہ سلسلہ، لیکن شہ سرخی ہے اس سے زیادہ لچک کی گنجائش نہیں، یہ شاہ محمود صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے، عمران خان کی جماعت کی طرف سے۔ یہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ طاہر القادری صاحب کی طرف سے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم آ چکا ہے۔ اس خبر سے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com اس وقت لیڈ کر رہی ہے۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے، آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچ رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیروین اور جہانما سنا کیجیے۔
روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک آئندہ چند روز میں ایک مرتبہ پھر انسانی بنیادوں پر امداد کے تحت مشرقی یوکرین کے باشندوں کے لیے امدادی سامان بھیجے گا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، قندیل شام کی زبانی۔
سرگی لافروف کا کہنا تھا کہ مشرقی یوکرین میں روس نواز باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے قبل روس نے یوکرین کی اجازت کے بغیر 300 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ مشرقی یوکرین بھیجنا چاہا تھا، جسے واپس کر دیا گیا تھا، اور یوکرینی حکام نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس قافلے کے ذریعے باغیوں کو ہتھیار فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسندوں اور یوکرین کی فوج کی جنگ میں گزشتہ چند ماہ میں 2,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 330,000 سے زیادہ کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے۔ روس اور یوکرین کے صدور منگل کو اس بحران پر بات چیت کے لیے بیلاروس میں ملاقات کر رہے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگے لاوروف نے کہا کہ انہوں نے اتوار کو یوکرین کی وزارت خارجہ کو اس نئے قافلے کے بارے میں اطلاعی نوٹ بھیجا تھا۔ پیر کو ماسکو میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مشرقی یوکرین میں صورتحال بہتر ہونے کے بجائے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ہر صورت میں ایک معاہدے پر پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ ایک دوسرا قافلہ آنے والے دنوں میں پرانے راستے سے بھیجا جا سکے۔ مغربی ممالک روس کو متبنے کر چکے ہیں کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد کو مشرقی یوکرین پر حملے کے بہانے کے طور پر استعمال نہ کریں۔ ادھر بین الاقوامی امدادی تنظیم ریڈ کراس نے تسلیم کیا ہے کہ مشرقی یوکرین میں حالات نازک ہیں اور ہزاروں لوگوں کو پانی، بجلی اور دوائیں دستیاب نہیں ہیں۔ روس نواز علیحدگی پسند 4 مہینوں سے یوکرین حکومت کے خلاف ملک کے مشرقی علاقے میں برسر پیکار ہیں اور انہوں نے یوکرین سے علیحدگی کا اعلان کر رکھا ہے. اس جنگ کے نتیجے میں ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں اور بہت سے بھاگ کر روس چلے گئے ہیں. یوکرین کی فوج نے دونیتسک کا محاصرہ کر رکھا ہے اور وہاں کے لوگوں کو خوراک اور بجلی کے حصول میں دقتوں کا سامنا ہے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ قندیل شام کی زبانی. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان ایجنسی میں فوجی آپریشن کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والے متاثرین سے کہا گیا ہے کہ ایسے متاثرین جو اسکولوں میں رہائش پذیر ہیں کہ وہ 1 ستمبر سے پہلے پہل اسکول کی عمارتیں خالی کر دیں اور متبادل رہائش کے طور پر ان افراد کو خیمے دیے جا رہے ہیں، لیکن بیشتر افراد کیمپوں میں جانے کے لیے تیار نہیں. پشاور سے عزیز اللہ خان.
خیبر پختونخوا میں سرکاری اسکول 1 ستمبر سے کھل رہے ہیں، لیکن بنو، ڈومیل، لکی مروت، نورنگ اور دیگر قریبی علاقوں میں بیشتر اسکولوں میں شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والے متاثرہ افراد رہائش پذیر ہیں. صوبائی وزیر تعلیم محمد عاطف خان کے مطابق ان چند اضلاع کے کوئی 1500 سے 1800 اسکولوں میں متاثرہ افراد رہائش پذیر ہیں، جنہیں کہا گیا تھا کہ یہ عمارتیں خالی کر دیں تاکہ 1 ستمبر سے ان اسکولوں میں تعلیمی سلسلہ شروع ہو سکے. ایسی اطلاعات ہیں کہ ان متاثرین کو خیمے دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ ان خیموں میں رہائش اختیار کر سکیں، لیکن بیشتر متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ وہ حکومت کی جانب سے قائم کیمپوں میں نہیں جائیں گے.
تبادل مکانات مہیا کرے، ہم خود اس کا کرایہ برداشت کریں گے، ادا کریں گے، لیکن ہم کیمپوں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے.
نہیں، بہت سارے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں مکانوں کو، مگر مکان ملتے نہیں ہے. اگر کوئی ادھر بندوں کے جو لوگ ہیں مقامی لوگ، تقریباً 1 یا 2 کمرے کا گھر ہمیں 15-20 ہزار روپے پہ دے رہا ہے. ہاں، اور بھی بہت سے مشکل آتے کیمپوں میں، وہ ہماری عورتیں بچے یہ گرمی میں کیا کریں گے وہاں کیمپ.
اسکولوں میں رہائش پذیر متاثر افراد کی تعداد کے بارے میں کوئی واضح اعداد و شمار نہیں ہے، لیکن ایسی اطلاعات ہیں کہ ان کی تعداد 20,000 سے زیادہ ہے. ان متاثرین نے کہا ہے کہ اب انہیں دوسری مرتبہ نقل مکانی کرنی پڑ رہی ہے. پہلی مرتبہ وہ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے اور اب انہیں اسکولوں سے نکالا جا رہا ہے. متاثرین کو پہلے 10 اگست کی تاریخ دی گئی تھی، جس میں 15 روز کی توسیع کر دی گئی تھی، لیکن آج 15 روز گزرنے کے بعد بھی بڑی تعداد میں لوگ سکولوں میں رہائش پذیر ہیں. بنو اور لکی مروت سے مقامی لوگوں نے بتایا کہ خیمے ملنے کے بعد اب متاثرہ افراد ان شہروں میں ایسے مقامات دیکھ رہے ہیں جہاں وہ خیمے لگا سکیں یا کرائے کے مکان حاصل کریں. محکمہ تعلیم کے حکام کا کہنا ہے کہ ان متاثرین کی وجہ سے بچوں کا تعلیمی سلسلہ معطل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے انہیں متبادل جگہ فراہم کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ انہیں ان سکولوں کی عمارتوں کی بحالی کے لیے بھی اب اقدامات کرنے ہوں گے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ آئی ڈی پیز کی رہائش کی وجہ سے عمارتوں اور فرنیچر کو نقصان پہنچ جاتا ہے، جبکہ صفائی اور رنگ و روغن بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن ضرب عزب کی وجہ سے کوئی 56,000 خاندان بے گھر ہوئے، جو ان دنوں خیبر پختونخوا کے علاوہ دیگر علاقوں میں رہائش پذیر ہیں. بنو میں چند خاندان ہی متاثرین کے لیے قائم کیمپ میں سر چھپائے ہوئے ہیں. ان متاثرین کی اپنے گھروں کو واپسی کے حوالے سے اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. متاثرین کا کہنا ہے کہ جن علاقوں کو شدت پسندوں سے صاف کر دیا گیا ہے، کم از کم ان علاقوں کو واپسی کا سلسلہ شروع کر دیا جائے تاکہ وہ سکون کی سانس لے سکیں. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
بھارت کی مشرقی ریاست بہار سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے بری خبر ہے. ریاست میں قانون ساز اسمبلی کی 10 سیٹوں کے لیے ضمنی انتخابات کرائے گئے کہ جن میں سے بی جے پی صرف 4 نشستیں حاصل کر سکی. ملک کی کئی ریاستوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات کو بی جے پی کے لیے پہلی بڑی سیاسی آزمائش کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. دہلی سے سہیل حلیم.
پارلیمانی انتخابات میں بی جے پی نے بہار کی حکمراں جماعت جنتا دل یونائیٹڈ اور لالو پرساد یادو کی راشٹریہ جنتا دل دونوں کا پتہ صاف کر دیا تھا. اس کے بعد سابق وزرائے اعلی نتیش کمار، لالو پرساد یادو اور کانگریس نے اپنی پرانی دشمنی بھلاتے ہوئے ایک ساتھ انتخابی میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا تھا، اور سب کی نگاہیں اس بات پر ٹکی ہوئی تھیں کہ تینوں جماعتیں مل کر کیا بی جے پی کو روک پائیں گی. جے ڈی یو کے سربراہ نتیش کمار نے کہا کہ ضمنی انتخابات کے نتائج سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ووٹروں نے منافرت کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے،
اور یہ اپ چناؤ کے نتیجوں سے سدھاؤ کی دھارا کی جیت ہوئی ہے اور انماد کی دھارا کی ہار ہوئی ہے. और संकेत स्पष्ट है और इसका संदेश भी स्पष्ट है।
रियासत के साबिक नायब वजीर आला और बीजेपी के रहनुमा सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पार्टी अपनी शिकस्त तस्लीम करती है।
हम इस परिणाम का विश्लेषण करेंगे, इसको हम स्वीकार करते हैं और जो हमारी कमजोरियां उसका पूरा आकलन करेंगे, लेकिन हम बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत नहीं होने देंगे।
कांग्रेस के तर्जुमान शकील अहमद ने कहा कि बीजेपी दोबारा से वो माहौल कायम करने की कोशिश कर रही थी जो लोकसभा के इलेक्शन के दौरान था, लेकिन कामयाब नहीं हुई।
एक माहौल बनाने की बीजेपी देश भर में कोशिश कर रही थी कि वो जो पार्लियामेंट का माहौल था वो आज भी देश में है। इन नतीजों ने उनको गलत कर दिया है और यकीनी बिहार में जहां वो 31 सीटें जीत गए थे और ये जो 10 बाई इलेक्शन बिहार में हुए हैं जिन पर लोकसभा के चुनाव में 8 सीटों पर इन लोगों को लीड थी, वो 8 सीटें घट के आज 4 हो गई हैं। तो एक जो बीजेपी का नेशनल लीडरशिप ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था कि मोदी जी की वजह से ये माहौल पूरे मुल्क में बना है, वो फील गुड का फैक्टर अब लगता है कि बीजेपी के लिए खत्म हो रहा है।
बिहार की 10 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 4 पर ही कामयाबी हासिल कर सकी है।
दिल्ली से ये थे सुहेल हलीम। भारत में 2 माह पहले बीजेपी की क़यादत वाली नई हुकूमत का क़याम अमल में आया। नए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हलफबरदारी की रस्म में पाकिस्तानी हमनसब को मदऊ किया। लगता तो था कि दोनों मुल्क तलखियों को भूलकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन पिछले कई हफ्तों से सफारती, सियासी और दिफाई सतहों पर दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी है। सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी कशीदगी के साथ साथ सियासी सतह पर भी बीजेपी ने मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए बाकायदा ऑपरेशन शुरू किया है। माजरे के साथ श्रीनगर से रियाज मसरूर।
2 माह कबल जब पाकिस्तानी वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ अपने भारतीय हम मनसब के साथ नई हुकूमत के क्याम के मौके पर दिल्ली में मुलाकात हुए तो कश्मीरी हल्कों में मुजाकरात और इफहाम तफहीम के नए दौर की उम्मीदें बेदार हो गईं। बाज़ अलाहदगी पसंद हल्कों ने बीजेपी की हुकूमत के नए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को यह पैगाम तक भिजवाया कि वो अपने पेशरव रहनुमा अटल बिहारी वाजपेयी की मसालेहाना रिवायत को बरकरार रखें। मिस्टर मोदी ने कुछ ऐसे ही इशारे भी दिए थे, लेकिन चंद हफ्तों के अंदर पाकिस्तान और कश्मीर के तई भारत की पॉलिसी सख्त हो गई और साथ ही सरहदों पर गोलियों की गनगरज के बीच आम लोगों के लिए मसाइब के नए दौर का आगाज भी हुआ। फिलवक्त सूरत हाल ये है कि भारत ने कश्मीरियों से बातचीत करने की पादाश में पाकिस्तान के साथ मुजवजा मुजाकराती अमल को मौतल कर दिया है और जम्मू के सरहदी खत्ता आर एस पोरा सेक्टर में दर्जनों देहात के बाशिंदों ने अपने घरों से दूर सरकारी इमारतों में पनाह ले ली है, क्योंकि हुकाम का कहना है कि पाकिस्तानी अफवाज इस सेक्टर की मुतअद्दिद भारतीय चौकियों को बराह रास्त निशाना बना रही है। भारतीय हुकाम के मुताबिक पिछले 5 रोज के दौरान अब तक 2 अफराद हलाक हो गए हैं। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल राकेश कुमार तो यहां तक कहते हैं कि पाकिस्तान ने अमन की पेशकश को भी मुस्तरद कर दिया है।
देखिए, हम तो तैयार बैठे हैं फ्लैग मीटिंग करने के लिए और पाकिस्तान करे तो सही, कोई इंटरेस्ट तो दिखाए। जब उनको इंस्ट्रक्शन है पीछे से ऐसी है कि बॉर्डर के ऊपर पीस होने नहीं देना है तो फिर वो फ्लैग मीटिंग में क्या इंटरेस्ट शो करेंगे। हमारा इंटरेस्ट है कि हम उनको भी एडवाइस यही कर रहे हैं और उनको प्रोटेस्ट भी दिया है कि बॉर्डर के ऊपर फायरिंग बंद कीजिए।
पाकिस्तान के सियालकोट सेक्टर में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ के हुकाम ने भी ऐसे ही इल्जामात भारतीय क़यादत पर आयद किए हैं। इस दौरान शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब 2 अलग अलग मुसलह तसादम के दौरान 4 मुसलह शिदत पसंद और 2 भारतीय फौजी हलाक हो गए हैं। जनूबी कश्मीर में भी मुसलह हमलों के पेश नजर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। वादा रहे, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इक्तदार संभालते ही कहा था कि भारत में अच्छे दिन आ रहे हैं। इस बयान पर तान करते हुए यहाँ के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मिस्टर मोदी से पूछा है कि क्या अच्छे दिन आने का मतलब सरहदी तनाव और बातचीत की मौतली है। आज जब भारतीय जनता पार्टी के कौमी सरबराह अमित शाह जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में पहुंचे तो उन्होंने इसी बयान के रद्दअमल में उमर अब्दुल्ला पर सीधा निशाना बांधा।
मैं कहना चाहता हूँ अब्दुल्ला साहब, गोलीबारी होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसकी सेना जवाब जरूर दे, मगर आपका फर्ज बनता था जो लोग गोलीबारी के कारण अंदर आए हैं, स्कूलों में आसरा लिए हुए हैं, उनकी आप खबर अंतर भूतते न कि उनके जले पर नमक छिड़क।
इस दौरान जम्मू कश्मीर की 86 रुकनी कानून साज असेंबली का इजलास जारी था। जो ही वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह के बयान पर रद्दअमल जाहिर करना चाहा तो बीजेपी के अरकान इन पर बरस पड़े।
ये कहना कि हमारे तरफ से कुछ नहीं हुआ सरासर गलत, और ये शायद हकीकत से इसलिए छुपने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहे हैं और ये चीज को इलेक्शन का इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
भारत में सियासी बदलाव के बाद जहां एक तरफ कश्मीर की मुजाकराती फजा में तनाव की लहर जारी है, वहीं सरहदों पर तनाव की वजह से वहां आबाद लाखों लोग खौफजदा हैं। اس دوران بی جے پی نے علیحدگی پسندوں کے ساتھ بات چیت اور سرحدی تناؤ کو ہی انتخابی موضوع بنا کر جموں کشمیر میں اگلی حکومت بنانے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے۔ تاہم مقامی نیشنل کانفرنس لوگوں سے ووٹ ڈالنے کی اپیل کر رہی ہے اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ انتخابات کے بائیکاٹ سے بی جے پی کشمیر میں سیاسی داخلے کا خواب پورا کر سکتی ہے۔ بعض سیاسی حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت پاکستان کے سیاسی عدم استحکام سے فائدہ اٹھا کر مذاکرات سے دامن بچا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اسی کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا۔ اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھی نصر جہاں، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق اور لندن سے جیمز لف۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں کی باری ہے اور یہ ذمہ داری ہے احمد رضا کی۔
تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے بظاہر ایک اور یو ٹرن لیتے ہوئے اب کہا ہے کہ وہ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سمیت ان تمام افراد کے متعلق اپنے سابقہ بیانات پر قائم ہیں جو ان کے بقول 2013 کے عام انتخابات کی دھاندلی میں ملوث تھے۔ طاہر القادری نے بھی اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت کو 48 گھنٹوں کا الٹی میٹم دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان اور طاہر القادری کے حامیوں کو شاہراہ دستور خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن کے رکن ریاض کیانی نے کمیشن کے سابق اہلکار افضل خان کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ اور فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے اپنی اقتصادی پالیسیوں پر دو وزراء کی کھلے عام تنقید کے بعد حکومت تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔